بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها صلوات پڑھیں محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
موضوع سخن عاشوراء مکتب انسان سازی یعنی اگر صحیح معنوں میں عاشوراء سے سبق سیکھا جائے تو انسان انسان بن سکتا ہے اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء اور ائمہ طاہرین کے بھیجے جانے کا بھی ایک بنیادی سبب انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بنانا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ جمعہ میں بھی اور مختلف جگہوں پر جب انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ جہاں تلاوت آیات ہے وہاں تزکیہ ہے یُزَكِّيهِمْ اور اسی طرح جیسے یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا 11 قسموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا بے شک بے تحقیق جس نے اپنا تزکیہ کیا جو صحیح معنوں میں انسان بن گیا وہی فلاح پا گیا جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس میں انسانیت ہی نہیں ہے یہ اسی لیے ہے کہ اگر انسانیت ہوگی تو باقی اور چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوں گی ادب بھی ہوگا لوگوں کا احترام بھی ہوگا دوسروں کے حقوق کا خیال بھی رکھا جائے گا جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد
اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ انسان بننے کے لیے انسان ہونے کی جو نشانی ہے وہ ہدایت ہے اور ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق کی ضرورت ہے جب توفیق کی ضرورت ہے تو ایک سوال اور آتا ہے کہ یہ توفیق حاصل کیسے کی جائے اس کے وسائل کیا ہیں توفیق اس قدر اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کی 21 نمبر کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ أَحَدٍ أَبَدًا اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی اور کبھی بھی تزکیہ نہیں کر سکتا یعنی صحیح معنوں میں انسان نہیں بن سکتا اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے لہذا توفیق بہت اہم چیز ہے اللہ کی طرف سے توفیق گرچہ اس کے لیے مختلف وسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کی اور آج بھی اس کی طرف اشارہ کروں گا کل آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کی چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ
السلام
جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان جس کام کی نیت کرتا ہے اسے انجام دینے کی قدرت اکثر نہیں رکھتا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیت رکھتا ہے لیکن قدرت نہیں رکھتا مثلا ایک شخص حج پر جانا چاہتا ہے لیکن قدرت نہیں ہے یا مالی قدرت نہیں ہے یا جسمانی قدرت نہیں ہے اسی طریقے سے بعض اوقات حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں قدرت بھی ہوتی ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی یعنی مالی لحاظ سے بھی قدرت ہے جسمانی لحاظ سے بھی قدرت ہے لیکن توفیق شامل حال نہیں ہے یعنی مستطیع ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ توفیق شامل حال نہیں ہے لہٰذا حج کی سعادت سے محروم ہے. اسی طریقے سے زیارات پر جانا، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مومن پر فرض ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جائے، فرائض میں سے، البتہ یقیناً ان واجبات فقہی میں سے نہیں ہیں جیسے نماز واجب ہے، لیکن بہرحال یہ فرض کی تعبیر جو ہے یہ تاکید کے لیے ہیں کہ اس قدر اہم ہے سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت. لیکن بہت سارے لوگ ہیں، حتیٰ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کربلا میں رہتے ہوئے بھی زیارت کی ان کو سعادت نصیب نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی دوسرے لفظوں میں. تو یہ توفیق بہت ہی اہم چیز ہے اور دینی مفاہیم میں اس کا ذکر آیا ہے. یعنی ممکن ہے اگر ہم یہ کہیں جیسے تقویٰ کا لفظ ہے، جیسے بعض اصطلاحات ہیں جو اسلام نے انٹروڈیوس کرائی ہیں، اسلام نے انہیں پہچنوایا ہے، اسی طریقے سے لفظ توفیق بھی میرے خیال میں ایک دینی مفہوم ہے اور دین نے اس کو متعارف کروایا ہے. ورنہ ممکن ہے ہم عام زبان میں بولیں تو ہم کہیں گے بھائی ہمیں ٹائم نہیں ملتا، یا ہاں فرصت نہیں مل رہی ہے، یا نہیں جا سکے، لیکن دین نے کہا ہے کہ توفیق حاصل نہیں ہوئی، دینی اصطلاح میں کہتے ہیں. اور توفیق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. لہذا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ توفیق کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی کرنی چاہیے. دعا کرنی چاہیے جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول خدا کو دیکھا گیا کہ آپ سجدے کی حالت میں دعا فرما رہے ہیں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، مجھے میرے حال پر مت چھوڑیو. کیونکہ جب انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک ایسی گاڑی ہے کہ جس کا بریک فیل ہو چکا ہو، وہ خود بھی تباہ ہو جاتی ہے اور دوسروں کو بھی تباہ کرتی ہے، شیطان اس پر مسلط ہو گیا ہے، اب اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے بالکل اس گاڑی کی طرح سے. لہذا فرماتے ہیں کہ ایک لہجے کے لیے بھی، طرفت عین یعنی پلک چھبکنے کے لیے بھی، مجھے میرے حال پر مت چھوڑیو، یعنی تیری توفیق میرے شامل حال رہے دوسرے لفظوں میں. اسی طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محمد حنفیہ کو اپنا وصیت نامہ تحریر فرما کے دیا ہے، تو اس وصیت نامے میں جو آخر میں لفظ آیا ہے وہ یہ آیا ہے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، میری توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے. دیکھیں یہاں بھی توفیق کا ذکر کیا ہے حضرت نے، اللہ کی طرف سے توفیق مجھے حاصل ہے. تو اس توفیق کے لیے بھی انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ کتابوں میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اس طرح دعا کی جائے، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، خدایا ہمیں توفیق دے اس چیز کی جسے تو پسند کرتا ہے، لما تحب و ترضا اور جس سے تو راضی ہے، اس چیز کی توفیق دے کہ جسے تو پسند بھی کرتا ہے اور جس سے تو راضی بھی ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر ایک اور بات آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے، دعویٰ بھی کرنی چاہیے. امیر المومنین کو ضربت لگی، اگر امام مجتبیٰ بیٹھ جاتے صرف دعا کے ہاتھ بلند کرتے، نہیں، حضرت نے ہمیں سکھایا ہے کہ طبیب کو بھی بلایا گیا، دوا بھی کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے جب ہم توفیق کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں دوا کرنی چاہیے، یعنی ان رستوں کو تلاش کرنا چاہیے جہاں سے توفیق حاصل ہوتی ہے. جس طرح ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں توفیق، اسی طرح سے ان رستوں کو تلاش کریں. اور ان رستوں کو جب ہم تلاش کرنے نکلیں گے تو ہمیں قرآن مجید میں انبیاء کے قصے ملتے ہیں، اصحاب کہف، کیونکہ آپ میں سے اکثر جوان ہیں، اصحاب کہف جوان تھے، انہوں نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی یا ایسے معاشرے میں بزرگ اور بڑے ہوئے کہ جہاں پر کفر اور الحاد تھا، جہاں شرک تھی، جہاں بت پرستی تھی، وہاں پر انہوں نے اپنے اعتقاد پر ثابت قدم رہے. اور کس طرح سے ثابت قدم رہے، ان سے سیکھا جائے. اب اسے فلما لیا گیا ہے تو فلم میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، قرآن مجید کی آیات میں تو موجود ہی تھا، لیکن اور سمجھنے کے لیے اس اصحاب کہف کی فلم کو دیکھا جائے. تو انسان احساس کرتا ہے کہ کس ماحول میں اور کس معاشرے میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، فقط دعا نہیں کی بلکہ حفاظت کے لیے انہوں نے چارہ جوئی کی، تگ و دو کی. اسی طرح سے انبیاء نے، اسی طرح سے اور جو قصے قرآن مجید میں, اور اسی میں سے ایک چیپٹر جو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ عاشورہ ہے, کہ عاشورہ کے میدان میں بھی, کربلا کے میدان میں ہمیں مختلف کردار نظر آتے ہیں, بعض کے توفیق شامل حال ہوتی ہے, بعض کے شامل حال نہیں ہوتی. جن کے شامل حال ہوتی ہے ان میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ ایک دعا پائی جاتی ہے, ایک اقدام اور دوا پائی جاتی ہے, جس کو میں نے اقدام کے نام سے یاد کیا دوا کو. ایک اور چیز جس کی طرف اشارہ کیا کل آپ کی خدمت میں, ادب پایا جاتا ہے. حر کو اپنے وقت کے امام کی نسبت سے کس طرح ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے, یہ حر کے پاس تھا. حبیب ابن مظاہر کے پاس ادب تھا, اور بھی جتنے لوگ تھے وہ سب امام کی نسبت سے ادب رکھتے تھے اور مؤدب تھے, اس لیے ان کو توفیق, نیکی کی توفیق حاصل ہوئی. اسی طرح سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ادب بھی مختلف اس کے پہلو ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. ان میں سے ایک خدا کے سامنے ادب ہے, جیسے کہ امام مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے خدا سے. دیکھیں ادب کا لحاظ کر رہے ہیں کہ میں سوار ہو کر اس کے گھر کی زیارت کو جاؤں, میں پیدل اس کے گھر کی زیارت کو جاؤں, یہ ادب ہے. یا ادب کا یہ عالم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے پہنچتے ہیں تو سارے حاجی لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں, اور صحابی نے دیکھا کہ امام کی زبان سے لبیک کا لفظ نہیں نکل رہا. عرب زبان ہے, کوئی اردو زبان تو نہیں تھے, لبیک کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے, سارے حاجی کہہ رہے تھے لبیک. تو کسی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ آپ لبیک آپ سے ادا نہیں ہو رہا, تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میں لبیک کہوں لیکن وہاں سے لا لبیک کی جواب ہے, یعنی یہ جو تم آئے ہو مجھے تمہارا آنا جو ہے وہ قبول نہیں ہے. درحالی کہ جس شخصیت کا حج, جو روح ہے حج ہے, وہ امام صادق علیہ السلام ہے. جو بندگی کی معراج پر فائز ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن اس قدر خدا کے حضور جب پہنچ رہے ہیں تو اس قدر ادب کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ لبیک کہتے ہوئے بھی زبان جو ہے وہ تھر تھرا رہی ہے, جسور نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں نا انسان آگے بڑھ کر جلدی سے بولنا نہیں, پہلے سوچ رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے. اسی طرح سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہادیان برحق کے سامنے جو ہے ادب کا مظاہرہ, جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصحاب امام سے سیکھا جائے کہ کس طرح امام کے سامنے ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے, امام کا جو مقام ہے اس کا پاس رکھنا چاہیے, آخر میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اسی طرح سے ایک اور چیز جس کو ہمارے ہاں اس کا خیال کیا نہیں جاتا ہے کیونکہ اس کو شہوت اور خواہشات کی حد تک دیکھا گیا ہے, شاید مغربی معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے, اور اس کے لیے گراؤنڈ بھی اسی طرح کا فراہم ہے, لہٰذا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ازدواجی تعلقات ہیں اس میں کوئی ادب آداب کی کوئی وہ نہیں ہے, یہ صرف خواہشات کی تسکین کا نام ہے. اگرچہ کہ لفظ سکون جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, ہم نے جوڑا بنایا تاکہ یہ آپس میں ایک پرسکون زندگی گزار سکیں, لیکن کیونکہ یہ معاشرے کی نسبت سے اور خاص طور سے اپنے خود گھر کی نسبت سے اور گھر میں آنے والی اولاد کی نسبت سے ذمہ دار ہیں, لہٰذا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی مؤدبانہ طریقے سے پیش آنا ہے. زیادہ اگر مؤدب ہو جاتا ہے شوہر تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ جورو کا غلام لگ رہا ہے, ہر وقت جو ہے بڑے جھک کے اور بڑے طریقے سے بات کرتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, لوگوں کو باتیں بنانے دیں, لیکن ہمیں کیونکہ ایک معاشرے کی تعمیر کرنی ہے اور اس معاشرے کی جو اکائی ہے وہ گھر ہے, اگر اس میں ادب آداب کا لحاظ رکھا جائے گا تو بچے ادب سیکھیں گے اور پھر باہر یہی چیز شفٹ ہوگی, یہ بچے جو دیکھیں وہی سیکھتے ہیں, جو دیکھیں گے وہ سیکھیں گے. لہٰذا ان چیزوں کا خیال جو ہے زوجین کو بھی رکھنا چاہیے, یعنی میاں بیوی کے درمیان جو آداب ہیں وہ صرف اور صرف خواہشات کی تسکین ہی نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کے آداب, گفتگو کرنے کے آداب, ایک دوسرے کی مدد کرنا کس طریقے سے, مطالبات کو کم کرنا, یہ بھی آداب میں آتا ہے. لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا امیر المومنین علیہ السلام سے, یہ ہے وہ زندگی, کیونکہ دیکھ رہی تھیں کہ امیر المومنین کے پاس کچھ نہیں ہے, کیا مطالبہ کیا جائے. لیکن بعض جگہوں پر اتنے مطالبات ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس بیچارے کے بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور صرف اسی پر مسئلہ رکتا نہیں ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ہی معاشرے میں, لہذا بہت اس کی طرف سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان یا گھروں میں ناچاکی بڑھتی جاتی ہے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے, یا انسان خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے. اب سے 4 سال پہلے آپ ہی کے شہر میں ایک شخص نے پہلی رمضان المبارک کو خودکشی کی, اس لیے کہ اس سے مطالبات کیے جا رہے تھے گھر سے, اور یقیناً وہ ایک مزدور انسان تھا, اس مہنگائی کے دور میں وہ ان مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا تھا, تو اس نے خودکشی کر لی. درست ہے خودکشی حرام ہے, لیکن کیوں ایسا ہوا؟ جب مطالبات کیے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا اس مہنگائی کے دور میں. اسی طرح سے اور بہت سارے مسائل ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اور چیز جو توفیق حاصل ہونے کا سبب بنتی ہے وہ تفکر ہے, جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کل, من تفکر فی اعلی اللہ وفقا. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے گا اللہ اسے توفیق دے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں, اگر ہم گننے پر آئیں تو خود قرآن مجید کی آیت یہ کہتی ہے کہ اگر تم گننا چاہو تو لا تحصوها ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, ان کا شمار نہیں کر سکتے ان نعمتوں کا. ان میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا اور انسانی شکل میں خلق کیا ہے. ذرا دیکھیں حیوانات کا حال, اور پھر انسان اگر واقعاً انسانی زندگی گزارے تو کس قدر عزیز ہے, کس قدر محترم ہے. لہذا خود اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں خلق کرنے کے بعد فرمایا لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے اس کو بزرگوار بنایا ہے, اس کی تکریم کی ہے, اس کی عزت کی ہے بنی آدم کی. اسی طریقے سے جب انسان کو بنایا تو کیا فرمایا, فتبارک اللہ احسن الخالقین, خود اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہا ہے انسان کو بنا کر. تو سب سے پہلی نعمت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں انسانی شکل میں بنایا گیا ہے. دوسری نعمت کہ جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بندوبست کیا ہے, ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, ہدایت کا انتظام کیا. لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا کہ اپنے رب کا تعارف کراؤ, تو حضرت موسیٰ چاہتے تو مختلف چیزیں گنوا سکتے تھے, لیکن سب سے پہلے جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گنوائی اور بتائی, فرمایا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی, میرا رب وہ ہے, میرا پالنے والا وہ ہے کہ جس نے عطا کیا ہے, ربنا الذی اعطی کل شیء, اس نے خلق بھی کیا ہے ہر چیز کو اور ہدایت کا بندوبست بھی کیا ہے. یہ ہدایت بہت اہم چیز ہے, اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی احسان جتلا رہا ہے قرآن مجید میں, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, ہم نے احسان کیا مومنین پر کہ انہی کے درمیان میں سے انہی میں سے رسول بھیجا جو تزکیہ نفس کا اہتمام کرتا ہے, جو آیات کی تلاوت کرتا ہے. یہ ہدایت اس قدر اہم چیز ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین. اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت کی. کس چیز کی؟ سب سے پہلے اپنی طرف ہدایت کی, پھر اپنے پیغمبر کی طرف ہدایت کی, اور یہیں پر مسئلہ نہیں رک گیا بلکہ امام برحق کی ہدایت سے ہمیں جو ہے وہ فیضیاب کیا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو لوگ ادھر سے ادھر آئے ہیں یعنی اہل بیت کی طرف آئے ہیں انہیں مکتب اہل بیت کی صحیح معنوں میں قدر ہے. ہماری اسی محفل میں ایک بزرگ تشریف رکھتے ہیں کہ جو ادھر سے ادھر آئے, اور جب میں ان کی آپ بیتی سنتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, بہت فخر کی بات ہے. اور جب انہوں نے ایک اقدام کیا اللہ کے توفیق سے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین اولاد بھی عطا کی. یہ سب توفیق جو ہے پھر حاصل ہوتی چلی جاتی ہے, انہیں اس بات کی قدر ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ مکتب اہل بیت کیا ہے, لیکن جو پیدا ہی مکتب اہل بیت میں ہوئے ہیں انہیں اس کی قدر نہیں ہے. ورنہ الحمدللہ ہم سب جو ہے ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کی قدر اسی وقت ہوگی کہ جب اسے غور سے دیکھا جائے, اس کی تعلیمات میں غور و خوض کیا جائے, اس نعمت کی برکات پر غور کیا جائے. کہ اگر اہل بیت علیہ السلام سے ہم وابستہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا. یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. لہٰذا اس دعا میں ہم یہی کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا. اگر خدا ہدایت نہ کرتا تو ہماری ہدایت ہونے والی نہیں تھی. یہ خدا کا لطف ہے, یہ اس کا کرم ہے, لہٰذا ہم اس کی حمد کرتے ہیں, اس کی ستائش کرتے ہیں, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لہٰذا خود قرآن مجید میں آیا ہے کہ تم جب شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں کو زیادہ کر دے گا. نعمت کا زیادہ ہونا کیسا ہے؟ ایک دفعہ انسان زبانی جمع خرچ کرتا ہے. دیکھیے کوفے والے بھی امام حسین سے محبت کا اظہار کر رہے تھے, لیکن یہ توفیق حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا اور حر ابن یزید اور ان چند لوگوں کو ہی کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر کی. جب قدر کی تو اس نعمت کی معرفت میں اضافہ ہوا. جب معرفت میں اضافہ ہوا تو سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے اہل بیت کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور دست بردار نہیں ہوئے. لیکن جو صرف زبانی اظہار کرتے ہیں, جب مشکلات آتی ہیں, خود سید الشہداء نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں, والدین لائق علی السنتہم, اور دین جو ہے وہ صرف ان کی زبانوں پر جاری ہے. اور یہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک ان کی معاش چلتی رہتی ہے. جب تک معیشت چل رہی ہے تو بہت دیندار ہیں, لیکن جیسے ہی وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ, تو دیندار لوگ بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. جب بلائیں آتی ہیں اور مشکلات آتی ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دیندار کتنے ہیں. خوب, اس بلا کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے اپنے آپ کو. جہاں اس کے لیے مختلف وسائل کے ذریعے تیار کرنا ہے, اسی میں سے ایک چیز جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے وہ اس نعمت کی قدردانی کرنا ہے. اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں مکتب اہل بیت کی طرف ہدایت فرمائی, اور اگر وہ ہدایت نہ فرماتا تو ہمیں کبھی ہدایت نہ ہوتی. اس کا بار بار شکر ادا کیا جائے. یہ البتہ زبانی شکر ہے. عملی شکر یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان جو ہے وہ نہج البلاغہ کھول کر دیکھ لے کہ میرے مولا کیا فرماتے ہیں, کبھی اصول کافی کی طرف بھی دیکھ لے. اور الحمدللہ رب العالمین, جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اب اچھی اچھی کتابیں جو ہیں وہ صاف ستھری اردو زبان میں چھپ چکی ہیں, یعنی ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں, عربی میں نہیں, فارسی میں نہیں, انگلش میں نہیں, اردو میں چھپ گئی ہیں. بسم اللہ, انہیں خریدیں یا لائبریری سے لے کر ان کا مطالعہ کریں تاکہ ہم صحیح معنوں میں قدردانی کر سکیں, اپنے آپ کو تیار کر سکیں. یہ بھی قدردانی ہے, اور یہ عملی قدردانی ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ عمل میں بھی ہم پہلا اسٹیپ جو ہے وہ فکر ہے. اپنی فکر کو مضبوط کرنا ہے. فکر کو مضبوط کرنے کے لیے تفکر کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں, نعمتوں میں تفکر کرو تاکہ تمہیں توفیق حاصل ہو. التفکر فی اعلی اللہ من تفکر فی اعلی اللہ وفقا, جو شخص بھی خدا کی نعمتوں میں تفکر کرتا ہے اسے توفیق حاصل ہوتی ہے. اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے, اور ہدایت جن کے وسیلے سے حاصل ہوئی ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا اصحاب کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے رسول خدا کی. یا امیر المومنین سلام اللہ علیہ, جب بہت سارے اصحاب جو ہیں وہ بھاگ کھڑے ہوئے جنگ احد سے, تو امیر المومنین جو ہیں وہ شمع کے گرد جیسے پروانہ چکر لگاتا ہے اس طرح رسول خدا کے گرد چکر لگا رہے تھے. جیتی ہوئی جنگ اسی لیے ہار گئے کہ رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا, لیکن جہاں جہاں رسول کی بات مانی وہاں مسلمانوں کو فتح و کامیابی بھی عطا ہوئی. اس نعمت کی جہاں جہاں قدر کی گئی وہاں وہاں مسلمانوں نے کامیابیاں حاصل کی. لیکن جیسے ہی قدردانی نہیں کی گئی اور جو کچھ وہ فرما کے گئے تھے اسے چھوڑ دیا گیا, تو آپ دیکھیں مسلمانوں کے زوال کا آغاز ہو گیا رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی. تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. ہم کیونکہ ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جو پہلے سے مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں, لہٰذا ہم اتنی قدردانی نہیں کرتے, بلکہ صرف دوسروں پر ٹاؤنٹنگ پر ہی اکتفا کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم تو ہدایت پر ہیں دوسرے نہیں. نہیں, اس ہدایت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے تاکہ ہدایت پر باقی رہیں. ہدایت کا اقرار کرنا, اظہار کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, امام حسین علیہ السلام والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جب بلائیں آتی ہیں تب دیندار جو ہیں وہ تھوڑے رہ جاتے ہیں. تو ان بلاؤں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, کیونکہ مشکلات ہیں. جب حق پر انسان آتا ہے تو اس کو ثبات قدم کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا سورہ فصلت میں 30ویں آیت میں, کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پالنے والا پروردگار اللہ ہے, ثم استقاموا, اور پھر استقامت کا مظاہرہ کیا, تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. دیکھیں جنگ بدر میں ملائکہ کا نزول ہوا, اسی طرح سے اور جنگوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت مسلمانوں کے شامل حال رہی, کیونکہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا خدا کی راہ میں. تو بہرحال ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے, زبانی طور پر بھی, یعنی ان کے فضائل کا اظہار بھی کرنا ہے, لیکن ساتھ میں فکری اور عملی طور پر بھی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے, یعنی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمیشہ اس نعمت سے متمسک رہیں. جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے, صرف نعرے نہیں لگانے, صرف تعریف نہیں کرنی ہے, کشتی کی تعریف نہ ہو بلکہ کشتی میں سوار ہونے کی ضرورت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے انہیں نجات ملی. اگر کھڑے ہو کے صرف تعریف کر رہے ہوتے کہ واہ واہ نوح نے کیسی کشتی بنائی, تو طوفان جو آیا تھا اس میں وہ بھی غرق ہو جاتے, لیکن کیونکہ سوار ہو گئے تو بچ گئے. تو یہ جو سوار ہونے کی تعبیر استعمال کی ہے, یہ سوار انسان اپنے عمل سے ہوتا ہے. بالآخر دو چار قدم بڑھانے پڑتے ہیں اور اس کے بعد کشتی میں قدم رکھنا پڑتا ہے, یہ بھی ایک عمل کا نام ہے نا, کہ انسان سوار ہو رہا ہے. کہتے ہیں بھائی وہ جہاز پر سوار ہو گئے, کیا صرف تعریف کرتے رہے کہ بڑی اچھی یہ سیڑھی لگائی گئی ہے جہاز میں, اور دور سے کھڑے ہوئے سیڑھی کی اور جہاز کی تعریف کرتے رہے تو جہاز اڑ جائے گا اور ہم محروم رہ جائیں گے. لیکن سوار ہونا جو ہے اس کے لیے عملی اقدام کی ضرورت ہے. حبیب ابن مظاہر نے عملی اقدام کیا, کربلا والوں نے عملی اقدام کیا, اصحاب امام حسین علیہ السلام نے, لہٰذا وہ اس سعادت سے ہمکنار ہوئے کہ آج تک انہیں یاد کیا جاتا ہے. لیکن جنہوں نے زبانی اظہار کیا, جنہوں نے خط لکھ لکھ کے بلایا, ان کی آج بھی مذمت کی جاتی ہے کہ خط تو لکھے تھے لیکن ساتھ نہیں دیا. گرچہ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ جن لوگوں نے خط لکھے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں, لیکن اتنے آرام سے مذمت بھی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو نہیں آزمایا ہے, ہم اس بلا میں مبتلا نہیں ہوئے. ابن زیاد جو تھا وہ انتہائی فاسق و فاجر اور ظالم حکمران تھا, خدا نہ کرے کہ ایسے حکمران کا سامنا ہمیں کرنا پڑے. اس وقت پتہ چلے گا کہ اہل بیت کے مکتب پر قائم رہنا کتنا سخت ہے, یا اسلام پر قائم رہنا کتنا سخت ہے. تو عزیزان محترم, ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا. توفیق کے اصول کے کچھ وسائل ہیں, وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلوب تصدع کما تصدع یصدع الحدید. حضرت نے فرمایا کہ یہ جو قلوب ہیں, یہ جو دل ہے, یہ اس کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگا کرتا ہے. فرمایا, کسی نے عرض کیا قیلہ یا رسول اللہ, یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے. آپ فرما رہے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے, ٹھیک ہے دلوں کو زنگ لگتا ہے, یہ تو بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے. قیلہ یا رسول اللہ وما جلاؤہا, اس کو زنگ سے صاف کرنے کی ترکیب کیا ہے, فارمولا کیا ہے, اس کو کیسے زنگ سے بچایا جائے اور زنگ سے نجات دلائی جائے. آپ نے فرمایا کہ بے شک سارے قلوب کو زنگ لگتا ہے, تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے, بالآخر اس کو کیسے اس زنگ سے نجات دلائی جائے. حضرت نے کیا فارمولا دیا اس کو آپ یاد کر لیجئے, صرف دو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں, ان کو یاد کر لیں. عمل کرنا سخت ہے لیکن کم از کم پہلے اس کو یاد کر لیں. کہ اس کو پالش کرنا جو ہے, قلب کو, قلوب کو پالش کی ضرورت ہے, اس پہ زنگ لگ رہا ہے. اتنے بکھیڑے ہیں اس دنیا میں, اور خود ہم نے بھی ایجاد کر لیے ہیں اپنے لیے, اپنے آپ کو اتنا بند کر لیا, اتنی غلامیوں میں ہم جکڑے میں, کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا, ہم متوجہ ہی نہیں ہیں کہ کیسے کیسے زنگ لگ رہے ہیں. تو ان زنگوں کو کیسے پاک کیا جائے؟ رسول خدا فرماتے ہیں, قالا قراءۃ القرآن و ذکر الموت. یہ دو چیزیں ایسی ہیں, یعنی تلاوت قرآن, قراءت کی جائے قرآن مجید کی, اور موت کو یاد کیا جائے, تو قلوب کی پالش کی جا سکتی ہے, انہیں صاف کیا جا سکتا ہے. جتنا دل صاف ہوگا اتنا ہی ہم حق بات کو فوراً قبول کریں گے, لیکن جتنا زنگ لگا ہوا ہوگا, آپ دیکھیں زنگ جس دروازے پہ لگا ہوتا ہے, آپ اوپر اچھے سے اچھا رنگ کر لیں, کچھ عرصے بعد جھڑنے لگتا ہے. بعض اوقات تو زنگ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس پہ رنگ کیا ہی نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر, اس کو کہتے ہیں کہ یہ گل گیا ہے. ایک زنگ لگنا ہوتا ہے اور ایک گلنا ہوتا ہے. کہتے ہیں بھائی اب اس کو تو اٹھا کے پھینک دیجئے, اس کا زنگ دور نہیں ہو سکتا. لیکن جس پہ زنگ لگا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی لے آئیں ذرا ریگمال, اس پہ پہلے ریگمال لگاتے ہیں, اس کے بعد کوئی آئل وائل لگاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر رنگ کرتے ہیں, انشاءاللہ یہ 5 سال اور چلے گا. لیکن جس میں زنگ اس کے وجود کا حصہ ہو جاتا ہے, اور زنگ اس قدر لگ چکا ہوتا ہے کہ وہ گل سڑ جاتا ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو اٹھا کے پھینک دو یا کباڑیے کو دے دو. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہیں, انشاءاللہ ایسا نہیں ہے. یہ جو بالکل پھینک دینے والی کیفیت ہے, اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. یہ جو لوگ کفر اختیار کیا ہے انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, رسول خدا جیسی پاک اور پاکیزہ ہستی ان کے سامنے ہے جس کو صادق اور امین مان رہے ہیں لیکن کفران کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے لیکن اس کی بات نہیں ماننی, یہ خود اچھا ہے. بھائی جب اچھا ہے تو اسی کے رستے پر چلو, نہ وہ تم سے کوئی اجر چاہ رہا ہے, کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا, وہ تو صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلح ہو, یہ کہو کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور فلاح پا جاؤ, اسے کچھ نہیں چاہیے. لیکن اس کے باوجود اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں, امانتیں بھی اس کے پاس رکھوا رہے ہیں, لیکن اس کی بات نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے, یعنی یہ وہی زنگ کی کیفیت سے بھی گزر چکا ہے. لہٰذا کیا فرمایا, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم, چاہے تم انہیں ڈراؤ, ام لم تنذرہم, چاہے نہ ڈراؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. لا یؤمنون, یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں, ان کے قلب پر بھی, ان کی سننے کی جو ہے نا سماعت بھی سے بھی محروم ہیں, یہ ہر چیز سے محروم ہیں. جب پردے پڑے ہوئے تو ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو خدا بچائے اس کیفیت سے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اس کی طرف سے متوجہ رہنا چاہیے, خبردار رہنا چاہیے. یہ ایک اسٹیج ہے. لیکن ایک اسٹیج ایسا ہے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, زنگ لگنے والی بات. زنگ کے حوالے سے قرآن مجید کے آخری پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, کلا بل ران علی قلوبہم, نہیں یہ جو ہے ان کے قلوب پر جو ہے وہ زنگ لگ گیا ہے. زنگ لگ گیا اس کا علاج ہو سکتا ہے. اس زنگ کا ایک علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ تلاوت قرآن کی جائے جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا, اور موت کو یاد کیا جائے. اور اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ جس کی طرف توجہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائی ہے, کہ یہ جو سید الشہداء کے لیے گریہ ہے یہ بھی گناہوں کو پاک کر دیتا ہے. امام حسین کے لیے رونا, کیونکہ دراصل امام حسین جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, سید الشہداء کے لیے یا مظلوم کے لیے انسان جب گریہ کرتا ہے یا اس کے احساسات تحریک ہوتے ہیں, تو دراصل وہ اس کے ساتھ اولاً ایک خاص لگاؤ رکھتا ہے جب ہی اس کے لیے دل دکھ رہا ہے, اور جس نے بھی اس کا دل دکھایا ہے, جس نے بھی ظلم کیا ہے, اس سے وہ بیزار ہے. تو جب ظالم سے بیزار ہے تو اس کے کردار سے بھی بیزار ہے, یعنی گناہ سے نیکی کی طرف پلٹ رہا ہے خود بخود. جب پلٹ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے, جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں یہ آیت تلاوت کی کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. قراءۃ القرآن و ذکر الموت, ذکر موت کا یہ عالم ہے. عزیزان محترم کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جب قبرستان کی طرف سے گزرتے تھے تو یہ موت کا ذکر اس قدر آپ کو مضطرب کرتا تھا اور اللہ کی یاد آتی تھی اور بالآخر قبرستان کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ گریہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے تھے. جس کے لیے بہشت بنائی گئی ہے, جو جنت میں ساقی کوثر ہے اسے بھی قبر دیکھ کر قبر کی تنہائی یاد آ رہی ہے, لہذا آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. یا امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کے لیے, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے, کہ حضرت جب موت کو یاد کرتے تھے, حشر کو یاد کرتے تھے, تو یہ تعبیر آئی ہے کہ جیسے سانپ کا ڈسا ہوا شخص بلبلا رہا ہوتا ہے, ایسے امام حسن مجتبیٰ جو ہے وہ تڑپتے تھے اور گریہ فرماتے تھے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, واقعاً اگر صرف اسی طرف توجہ کر لی جائے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے, تو یہ وعظ اور نصیحت کے لیے یہ موت ہی کافی ہے. اگر انبیاء بھی نہ آئے ہوتے, قرآن بھی نہ آیا ہوتا, صرف انسان یہ دیکھے کہ بالآخر کہاں جا رہا ہے, ایک انسان قبر میں جا رہا ہے, تنہائی ہے, وحشت ہے. وحشت قبر کے ایک معنی یہی لیے جاتے ہیں کہ اس کو قبر جو ہے بھیج دے گی. لیکن ایک استاد کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ جو خود مجتہد ہیں, انہوں نے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ قبر کی تنہائی مراد ہے, یہ خود وحشت لے کر آئے گی. یہ بھیجنا ویچنا نہیں ہے, بلکہ قبر میں تنہا ہے انسان, کیا کرے, کہاں جائے, اٹھ کے بھاگ بھی نہیں سکتا, فرار کے رستے بند ہو چکے ہیں. اس کو جب یاد کرے گا موت کو تو یقیناً اسے توفیق حاصل ہوگی, وہ پلٹ آئے گا, خود بخود پلٹے گا. صرف یاد کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے. اور قراءت قرآن کا تو کیا کہنا ہے, واقعاً جس قدر قرآن مجید سبق آموز ہے, انسان کی زندگیوں میں تحول اور تبدیلی لا سکتا ہے, ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں. لہذا حتیٰ یہاں تشویق دلائی گئی ہے, شوق دلایا گیا ہے, حدیث میں آیا ہے النظر الی القرآن بغیر قراءۃ عبادہ. آپ قراءت نہ کریں, فرض کریں آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ صبح دیر سے اٹھے اور اس کے بعد اب آفس جا رہے ہیں, صرف قرآن مجید کو کھول کے ایک طرف ایک دفعہ اس کی طرف نظر ڈال لیں, تو حدیث یہ کہتی ہے کہ نظر ڈالنا بھی جو ہے عبادت ہے. شاید اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہو کہ یہ جو انسان نظر ڈالے گا, دیکھیں نظر ڈال رہے ہیں, آنکھیں میچ کے ایسے نہیں کر رہا ہے, بلکہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے, شاید کسی آیت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کے دل پر اثر کر جائے, یہ بھی ایک حکمت ہے. ویسے تو کلام خدا ہے, لیکن بالآخر کلام خدا کی طرف دیکھ رہا ہے, دیکھتے ہوئے کوئی ایک آیت اس کے ذہن میں رسوخ کر جائے, اس کے ذہن میں پیوست ہو جائے, وہ اس کی نجات کا سبب بن جائے گا, لہذا عبادت ہے. جیسا کہ آیا کہ امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس چہرہ مبارک کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم دین کو ایسا ہونا چاہیے جیسے وہ خود ہی تھے, مجھے کوئی اور نظر نہیں آئے, بہت کم لوگ ایسے نظر آئے. فرماتے ہیں کہ عالم دین کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب لوگ اس کی طرف دیکھیں تو انہیں رسول خدا یاد آ جائے. یہ ہے عالم دین. تو جو کل ایمان ہو اس کے چہرے کی طرف دیکھنا یقیناً عبادت ہے, اور اسے دیکھ کر ہمیں خدا یاد آئے گا, اسے دیکھ کر ایمان کی تجدید ہوگی, کیونکہ اس کے چہرے پر جو ہے وہ مثلاً دنیا سے لگاؤ کے آثار نہیں ہوں گے, بلکہ اس کے چہرے کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ وہ تفکر میں غرق ہے. اگرچہ کہ تبسم کرنا بہت اچھی بات ہے, اور خود امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کہ آپ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے, لیکن اس چہرے پر جو اللہ تعالیٰ نے ہیبت دی تھی, جو عظمت اور جلال انہیں اور ان کے بعد ان کے فرزندوں کے چہروں پر دیا تھا, حتیٰ ان کے مکتب کے ایک ادنا سے شاگرد یعنی امام خمینی کے چہرے پر دیا تھا, کہ جب روس کا وزیر خارجہ آیا شکریہ ادا کرنے کے لیے, کیونکہ آپ نے گورباچوف کو خط لکھا تھا, تو خط لے کر آیت اللہ جوادی عاملی گئے تھے, یہ بھی جواب لے کر آیا, تو کیونکہ جواب اتنا جاندار نہیں تھا تو امام خمینی نے توجہ نہیں کی اس جواب کی طرف. لیکن جو لوگ اس کمرے میں موجود تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تین چار مہینے پہلے ہی انتقال ہوا ہے اس کا, ایڈورڈ شیوڈ نابزے, وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کپ کپا رہا تھا امام خمینی کو دیکھ کر رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہے امیر المومنین اور اسلام کے مکتب کے ایک ادنا سے شاگرد کی ہیبت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور وہ کس وجہ سے عطا کی ہے؟ وہ اس وجہ سے عطا کی ہے کہ قرآن سے تمسک ہے، اہل بیت سے تمسک ہے. لہٰذا حدیث میں آیا ہے کہ صرف نظر کرنا بھی عبادت ہے قرآن مجید کی طرف، جس طرح سے کہ امیر المومنین کی طرف نظر کرنا عبادت. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا من قرع عشر آیات فی لیلت لم یکتب من الغافلین، جو شخص رات کو سونے سے پہلے 10 آیتوں کی قراءت کرے. دیکھیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ قراءت بھی کرنی ہے، خالی دیکھنے پر اکتفا نہ کریں. لہذا حدیث کہہ رہی ہے کہ جو 10 آیتوں کی تلاوت کرے اسے غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آیت 10 آیتوں کی تلاوت ہے یہ ایک تمہید ہے، مقدمہ ہے بیدار ہونے کا. کیونکہ رٹا تو نہیں لگانا ہے، جب ان کی قراءت کر رہا ہے انسان تو یقیناً متوجہ ہوگا کسی ایک آیت کی طرف بھی. اگر ایک آیت کی طرف بھی متوجہ ہو گیا تو اس کے لیے سعادت ہے دنیا اور آخرت. اسی طرح سے خود قرآن مجید نے دعوت دی ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ بار بار قرآن میں غور و فکر کی دعوت ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی قراءت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو، تدبر کیا جائے. بلکہ بعض اوقات تو قرآن کے ساتھ ایک مذاق ہو جاتا ہے کہ اس کا رٹا لگایا جا رہا ہے. نہیں عزیزوں، اس کی جب قراءت کی جائے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر اس میں تدبر کیا جائے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں میں تالے ڈلے ہوئے ہیں جو یہ تدبر نہیں کرتے؟ ہر چیز میں تدبر ہے کہ مجھے کس یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیے، کہاں پر جاب کرنی چاہیے، کہاں کتنے سیلری مل رہی ہے. اخبار کے اخبار چھان مارے جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کی نوبت آئے تو اولاً تو اسے پڑھا نہیں جاتا، اگر پڑھ لیا جائے تو اسے جلدی سے بند کر دیا جاتا ہے، اسے کھول لینا چاہیے. تو عزیزان محترم، قرآن کی قراءت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید نے اس کی دعوت بھی دی ہے. جیسا کہ سورہ قمر میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا. ایک چھوٹی سی سورہ میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے. آیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نصیحت لینے کی کتاب ہے. اسی طریقے سے سورہ شعراء میں 8 مرتبہ اس آیت کی تکرار ہوئی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. یہ جو ہم نے آیات بیان کی ہیں، یہ جو آیتوں میں نعمتوں کا ذکر ہے، مختلف نعمتوں کا، یہ نشانی ہے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ مومن نہیں ہوتے. یہ 8 مرتبہ سورہ شعراء میں آیا ہے. اسی طریقے سے سورہ رحمان میں 30 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 30 سے زیادہ 31 مرتبہ یہ جملہ آیا ہے. درحالی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ادب پڑھیں گے، گرامر، خصوصاً عربی گرامر میں کہتے ہیں کہ اچھے کلام کی علامت یہ ہے کہ مَا قَلَّ وَدَلْ، جو قلیل ہو اور دلالت کے لحاظ سے کامل ہو. تو آخر میں اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن اس سورہ میں جگہ جگہ پر یعنی 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور اس طرف بھی توجہ ہے کہ جھٹلانا نہیں ہے بلکہ ان کی قدر کرنی ہے. سب سے پہلے ان کا پتہ لگانا ہے اور ان کی قدر کرنی ہے. اسی طرح سے قدر میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے عزیزان محترم، کہ ان سے صحیح استفادہ کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک ٹی وی میں پروگرام آیا کرتا تھا اور اس میں وہ جواب دیتا تھا، جب اس سے کہا جاتا تھا کہ بھئی ایسا نہیں کرو، بجلی کو صحیح خرچ کرو، تو وہ جواب یہ دیتا تھا کہ آئی پے دا فل بل، میں تو پورا بل دیتا ہوں، اب میرا جیسے مرضی آئے استفادہ کروں. نہیں، یہ انسانوں کے لیے یہ وسائل ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے اور دوسرے وسائل ہیں، ان سب سے صحیح استفادہ کرنا ہے. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، البتہ یقیناً اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے، لیکن اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی بلاد اسلامی ہیں، حتیٰ بلاد کفر ہیں، مثلا کوئی شخص امریکہ میں رہ رہا ہے اور اس کی زندگی اچھی بنانے کے لیے وہاں پر بجلی کا، گیس کا اور دوسرے وسائل کا اگر بندوبست کیا گیا ہے، تو ان کو ضائع کرنا جو ہے وہ بہرحال صحیح نہیں. ہم یہ کہیں کہ وہ تو بلاد کفر ہے، نہیں، بالآخر ہماری اور آپ کی سہولت کے لیے. اسی طریقے سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر بھی ان وسائل سے صحیح استفادہ کریں. یہ نعمت کا صحیح استفادہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور اس میں سب سے بڑھ کر نعمت جو ہے ہدایت کی نعمت ہے. تو ان چیزوں سے بھی توفیق حاصل ہوتی ہے. اسی طرح سورہ مرسلات جو ایک چھوٹا سا سورہ ہے, اس میں 10 مرتبہ 10 بار کیا ہے, وَيْلُ الْيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, وائے ہو اس دن کو جھٹلانے والوں پر, جس دن سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اسے جھٹلانا نہیں ہے بلکہ اس کا اقرار بھی کرنا ہے اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ہدایت ہے. اور ہدایت کا جو رسول خدا کے بعد جو انتظام کر کر گئے اللہ کے رسول, وہ امامت کا نظام ہے, معصومین علیہ السلام کی ولایت اور امامت سے متمسک ہونا. اس نعمت کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماؤں. یہ آج کی گفتگو ہے, اور اسی سے توفیق حاصل ہوتی ہے عزیزان محترم. اور اگر اس توفیق کے جلووں کو دیکھنا ہو تو ہمیں کربلا کی طرف چلنا چاہیے جہاں توفیق حاصل ہو رہی ہے. اسی میں سے ایک شخصیت جس کو توفیق حاصل ہوئی کہ وہ اپنے بچوں کو پیش کرے, خود کو بھی پیش کرے, اپنے بچوں کو بھی پیش کرے, اور نہ صرف خود کو پیش کرے بلکہ اپنی تمام تر خدمات کو پیش کرے, وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں. ایک ایسی ماں کی بیٹی ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا نے کاموں کی تقسیم کی کہ علی تم گھر کے باہر کے کام کرو گے اور زہرہ گھر کے اندر کے کام انجام دیں گی, تو حضرت زہرہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس دن بڑی خوشی ہوئی. اس خوشی سے ہماری مومنات کو بھی ایک حکم اخذ کر لینا چاہیے, ایک قدر کا پتہ لگانا چاہیے کہ یہ ایک ویلیو ہے کہ انسان بقدر ضرورت صرف گھر سے باہر نکلے, باقی گھر کے کاموں کی طرف توجہ دے. میں ایران میں ایک دن ٹی وی کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ایک یونیورسٹی کی پروفیسر ایک صاحبہ ٹی وی پر آئی ہوئی تھیں. وہ حافظ قرآن بھی تھیں اور یونیورسٹی میں بھی پڑھاتی تھیں, پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ ٹی وی پر مختلف مسائل پر گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا, اور وہ مجھے حفظ ہو گئی بات, انہوں نے کہا کہ اگر کبھی مسئلہ پیش آئے اس میں کہ میں اپنے گھر کو سنبھالوں, گھر کو اولویت دوں, یا میں حفظ قرآن اور اپنی یونیورسٹی کو, کہ جو میں پڑھا رہی ہوں یہ بھی ایک میرا فریضہ ہے, اس کو انجام دوں, تو میں اپنے گھر کو اولویت دوں گی, میں اپنی یونیورسٹی کو بھی چھوڑ دوں گی اور اپنے حفظ قرآن کو بھی چھوڑ دوں گی. کیونکہ یہ جو حفظ کرایا جا رہا ہے قرآن, یہ بھی اسی لیے کہ گھر کو جنت بنا لے کسی طریقے سے, کیونکہ یہیں سے یہ گھر جب جنت بنے گا تو اس سے حسن اور حسین اور زینب اور ام کلثوم سامنے آئیں گی. لہذا اس گھر کی حفاظت کرنی چاہیے, یہ انتہائی مقدس جگہ ہے, اسلام نے اس کو مقدس قرار دیا ہے, لہذا اس کے اسرار کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہننا, تم ان کا لباس ہو وہ تمہارے لباس. اسی طرح سے اور مختلف چیزیں. بہرحال وقت تمام ہو گیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایک ایسی عظیم خاتون کی بیٹی ہیں کہ جو خوش ہوئی ہیں کہ گھر کی ذمہ داری, اب آپ ذرا تصور کریں کہ جس کا کام, جسے خوشی ہو رہی ہو کہ گھر کی ذمہ داریاں اور گھر کا کام اس کے ذمہ ہیں, اس کی بیٹی کی کیسی تربیت ہوئی ہوگی. اور پھر اگر اس کی بیٹی جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے نکلے اور کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے اسلام کی خاطر, تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اسلام کی خاطر ساری چیزیں برداشت کیں. اس میں سے ایک چیز جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے برداشت کی ہے, وہ اپنے نوجوان بچوں کی شہادت ہے. عزیزان محترم, تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے بھائی اب تنہا رہ گئے, یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تنہا رہ گئے, تو حضرت زینب نے اپنے دونوں بچوں کو, اون اور محمد کو, نیا لباس پہنایا, اور نیا لباس پہنا کے سید الشہداء کی خدمت میں لے گئیں کہ بھیا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, یہ آپ پر جان نثار کرنا چاہتے ہیں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً انکار کیا کہ نہیں, میں اجازت نہیں دوں گا. تو پھر دوبارہ جب اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ عبداللہ کو یعنی تمہارے شوہر کو اس سے تکلیف پہنچے, وہ اس سے راضی نہ ہو بچوں کے جانے سے اور بچوں کی شہید ہو جانے سے. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ عبداللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب مسئلہ جنگ تک جا پہنچے تو یاد رکھو کہ میرے بچوں کو حسین کے بچوں سے پہلے قربانی کے لیے بھیجنا. اور جب یہ بات کہی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. یہ بچے لڑنے کے لیے میدان میں گئے. یقیناً ان اشقیاء کے سامنے یہ بچے جو ہیں وہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے اور زخمی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے, شہید ہو گئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کی لاشوں کو لے کے خیموں کی طرف آئے. تاریخ میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ جو بھی شہید ہوتا تھا اور خیموں کی طرف لاش لے کر جائی جاتی تھی, خاص طور سے اہل بیت میں سے, تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ بڑھ کر استقبال کرتی تھیں شہید کے جنازے کا. لیکن جب اون و محمد کے جنازے لے کر گئے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ساری بیویاں آئی ہوئی تھیں لیکن حضرت زینب نظر نہیں آ رہی تھیں. بعض لوگوں نے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ حضرت زینب یقیناً اپنے نوجوان بچوں کے جنازے دیکھ کر بے قرار ہو جاتی ہیں, گریہ و زاری کرتی ہیں, اور شاید بی بی نے یہ سوچا ہو کہ اس طرح کے کام کرنے سے میرا بھائی شرمندہ ہوگا. امام کو شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے حضرت زینب جو ہیں انہوں نے اپنے غم کو کنٹرول کیا اور سامنے نہیں آئیں. لیکن کس وقت سامنے آئیں کہ جب خود امام کا فرزند شبیہ پیغمبر جب لڑنے کے لیے میدان میں گیا تو اس کو ودا کرتے وقت بھی بہت گریہ فرمایا. اور تاریخ میں آیا ہے کہ جب اس کا جنازہ آیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فریاد بلند کی. بعض تواریخ میں شیخ مفید نے لکھا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ خیمے سے باہر آ گئیں اور اپنے آپ کو علی اکبر کی لاش پر گرا دیا. یہ منظر دیکھ کر سید الشہداء نے حضرت زینب کو جنازے سے جدا کیا اور ان کو خیمے کی طرف لے گئے. عزیزان محترم, یہ ایک منظر ہے کہ جب زینب کو جنازے سے جدا کرنے والا بھائی موجود تھا. لیکن ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب سید الشہداء خود شہید ہو گئے اور اب جب زینب بھائی کے جنازے پر گری ہے تو کوئی نہیں تھا کہ زینب کو اس جنازے سے جدا کرے. تاریخ میں لکھا ہے کہ تازیانیوں کے ذریعے زینب کو جدا کیا گیا, تازیانوں کے ذریعے زینب کو پرسا دیا گیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارِ الٰہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے گزشتہ گناہوں کو بخش دے, ہمیں نعمتوں اور خاص طور سے نعمت امامت معصومین علیہ السلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اسی سلسلہ امامت کے آخری فرد ہمارے وقت کے امام امام زمانہ حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. عزاداران امام مظلوم کی حفاظت فرما, عزاداری کے جو دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں نشر کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تمام مرحومین حاضرین کی اموات, شہداء اسلام بالخصوص شہداء کربلا کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرمائیں.